نہ جانے مسائل دو نماز پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. نکاح کے حوالے سے جو طریقہ کار سے متعلق ہوں یا نکاح کے اندر مختلف جو رسم و رواج رائج ہیں, نکاح سے متعلقہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں, انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع کے کچھ سوالات مزید سلسلے میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ سلسلے میں الحمدللہ دو مفتیان کرام تشریف فرما ہیں, مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ باب المدینہ کے علاقے بابری چوک گرو مندر میں کنز الایمان مسجد کے ساتھ واقع ہے, وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اور دوسرے مفتی صاحب مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت سردار آباد فیصل آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر نقل فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے, پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد کچھ کلمات تعریف فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل سوالات کا آغاز ہم مفتی عرفان مدنی صاحب سے کرتے ہیں. حضور, آپ سے نکاح سے متعلقہ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے جس کو منگنی کہا جاتا ہے, نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو عموماً جو ہے پہلے ایک منگنی کی تقریب ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی گفتگو شنید جاری رہتی ہے لیکن پھر باقاعدہ تقریب کے اندر منگنی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ کب نکاح ہو شادی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ جو منگنی کی جاتی ہے, یہ جو معاہدہ کر لیا جاتا ہے, تو کیا اس کو بھی توڑنے کی اجازت ہے یا ایک دفعہ کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے پابند ہو گئے کہ اب اسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہوگا, یہ کہیں اور نہیں کر سکتے, کیا حکم ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگنی ایک معاہدہ ہے یعنی ایک عہد ہے, گویا کہ نکاح کی بات چیت چل رہی تھی اور دو خاندانوں کے مابین کے ایک کی بیٹی ہے اور دوسروں کی طرف سے بیٹا ہے, تو یہ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ ان دونوں بچوں کا ہم نے جو رشتہ کیا ہے اب اسے ہم سنت نکاح میں بدل دیں گے. اور اس میں دیکھیں چونکہ جب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ وعدوں کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب اس صورت کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مگنی چونکہ ایک معاہدہ ہے اور عہد کو بغیر کسی وجہ شرعی کے توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب اس صورت کے اندر اگر تو مگنی یعنی معاہدہ ہونے کے بعد یہ دیکھا کہ کوئی شرعی وجہ ہے, فرض کر لیں لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی شرعی عذر ہے, تو اس شرعی عذر کی بنا پر اگر اس عہد کو ختم کیا گیا ہے, اس مگنی کو توڑا گیا ہے, تو شرعی طور پر مواخذہ نہیں ہے. اور اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے اسے توڑ دیا جائے, بریک کر دیا جائے, تو فرمایا کہ یہ گویا کہ وعدے کو توڑنا ہے اور اس پر ضرور مواخذہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مگنی جب ہو جاتی ہے تو دو خاندانوں کا ایک تعلق بنتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ پھر رشتہ داروں میں یہ بات مشہور بھی ہو جاتی ہے کہ جی ہماری بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ منگ دی گئی ہے, معاہدہ طے پا چکا ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کا نکاح کریں گے. اور اسی طرح بیٹے کی طرف سے بھی یہ مشہور ہو جاتا ہے رشتہ داروں کے اندر کہ جی ہمارے بیٹے کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ, بھائی کی بیٹی, بہن کی بیٹی یا فلاں رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اب جب یہ مشہور ہو جاتا ہے پھر ایک دم اس کو بریک کیا جاتا ہے تو بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں رشتوں کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ بھائی کے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا جائے یا بہن کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا جائے ایک دم بغیر کسی شرعی وجہ کے, تو اب ایسی صورت کے اندر رشتہ داری کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ برسوں تک آپس میں پھر میل ملاقات نہیں رہتی. تو علماء پھر اس صورت کے اندر جیسے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی طرح کا ملتا جلتا سوال ہوا, تو آپ نے وہاں پر بھی رہنمائی فرمائی. اسی طرح دیگر ہمارے بزرگ بھی اسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں کہ شرعی وجہ ہو تو بعد میں جو جا کے بریک ہوگا اور بعد میں طلاق تک نوبت آئے گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کو ختم کر دیا جائے. اور اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو رشتہ داریوں کا پاس رکھنا چاہیے, صلہ رحمی کی صورت بنانی چاہیے, بغیر کسی وجہ کے یا کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ جناب انہوں نے ہمارے گھر میں عید والے دن شرینی نہیں بھیجی یا عید الاضحیٰ پر انہوں نے گوشت نہیں بھیجا یا ہم ان کے گھر میں گئے تھے انہوں نے خالی چائے اور ساتھ میں بسکٹ رکھ دیے اور کیک نہیں رکھے یا انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ مگنیاں توڑ دی جائیں, یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے. اس سے بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے بلکہ ایک آر کی صورت بن جاتی ہے. پھر اس بچی کا جس کا رشتہ توڑا گیا تھا اس کا آگے رشتہ نہیں ہوتا, اور بار بار لوگ پھر پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی وہ پہلے جو رشتہ ٹوٹا تھا اس کی کیا وجہ تھی. اسی طرح لڑکے کے حوالے سے بھی کہ پہلے ایک مشہور ہو چکا تھا کہ اس کا رشتہ ہوا ہے, پھر اس کے بعد جب نیا رشتہ آتا ہے یا نئی جگہ پر بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک یہ صورت سامنے آ جاتی ہے کہ جی پہلے کیا وجہ تھی, کیوں توڑا گیا. پھر لوگ اوہام میں وساوس میں مبتلا ہونے لگتے ہیں, اس طرح بچے اور بچیوں کی عمریں پھر بڑھنے لگتی ہیں. تو اس لیے شرعی وجہ ہو تو اس مگنی کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں توڑنا چاہیے, اس پر مواخذہ ہے, یہ ایک وعدے کو توڑنا ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بڑی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا. مفتی ماجد صاحب سے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بیچ میں تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ مگنی ٹوٹ جائے نا تو پھر سوال ہوتا رہتا ہے کہ بھئی کیا وجہ تھی, کیا ہوا ہے. اچھا, یہ تو تب ہے کہ جب معلوم ہو کسی کو پہلے ایسا ہوا تھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معلومات نہیں ہوتی, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اب میاں بیوی کا آپس میں پچھلے تعلقات یا جیسے منگنی وغیرہ ہوئی تھی اس کے حوالے سے سوال کرنا، تو بتاؤ کہ تمہارا کسی سے کوئی منگنی ہوئی تھی یا نہیں ہوا تھا، یا مرد سے پوچھے عورت یا عورت مرد سے پوچھے، یہ کیا یہ مناسب کہلائے گا اس طرح کے سوال جواب، یا ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور بالکل تو میں نہیں پڑھنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں بیوی کا نکاح ہونے کے بعد اس طرح کا سوال کرنا یہ بھی ایک چیز ہے. اس سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے منگنی ہوئی اور منگنی ٹوٹ گئی،
جی جی،
بعض اوقات ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچنا یہ ضروری ہوتا ہے،
صحیح،
اور معلوم ہے کہ بچے بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی، تو اب ان پر گویا کہ لازم ہو جاتا ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں. وہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں. اب جب دوسری جگہ پہ، یعنی یہ ان کے لیے میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ایک فیملی دوسری فیملی کے پاس جاتی ہے رشتہ لینے کے لیے، بالخصوص لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اب سامنے والے چھپاتے نہیں ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہاں پہلے منگنی ہوئی تھی، یعنی ابھی فیملیز میں آپس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے منگنی ہوئی تھی، منگنی ٹوٹ گئی. اب طرز عمل یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ چاہے لڑکے والے لڑکی والوں کی معلومات لیں یا لڑکی والے لڑکے والوں کی معلومات لیں، یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ان کو نہ پتا چلے.
ٹھیک،
آپ باہر سے کوئی بھی اچھا ذریعہ اختیار کریں، با اعتماد ذریعہ اختیار کریں،
کہ جب کسی سے رابطہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جان پہچان تو ہوتی ہے،
اور کسی دیندار شخص کا انتخاب کریں جو آ کر آپ کو اس طرح کی بات خام خام میں نہ بتائے کہ یہاں پہ ان کا رشتہ نہ ہو سکے. کسی ایسے شخص کا انتخاب کر کے معلومات لے لی جائے کہ ٹھیک ہے منگنی ٹوٹ گئی تھی تو کیا وجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ذہن میں بات آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ جو منگنی ٹوٹ گئی. اب چاہے لڑکے کی ٹوٹی ہو چاہے لڑکی کی منگنی ٹوٹی ہو، تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے، مگر سامنے سامنے ان سے سوال نہ کیا جائے، معلومات لے لی جائے. ٹھیک ہے معلومات مل جائے، اچھا
ہوم ورک پہلے کر لیا جائے پھر ہی کسی کے گھر جایا جائے،
یہ معلومات، جی جی، یہ سب سے بہتر طریقہ کار تو یہی ہے. بعد میں بھی پتا چلتا ہے تو یہ طریقہ کار اختیار کر لیں.
ٹھیک ہے.
پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے ہاں عورتوں کا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات کے اوپر بھی، اگر ٹھیک ہے معمولی سی بات پر بھی منگنی ٹوٹ گئی، یعنی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب جو دوسرے لڑکے والے رشتہ لے کر جا رہے ہیں کوئی آر محسوس ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مگر فقط اسی بات کو لے کر کہ منگنی ہوئی تھی اور ٹوٹ گئی، اسی بات کو لے کر کبھی لڑکے کو منحوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی لڑکی کو منحوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو منگنی ٹوٹ گئی ہے، پہلی منگنی اس کی ٹوٹ گئی تھی، اب ہم اس کو اپنے گھر پر لے کر آئیں گے، یا خالہ اپنی بہن کو بولتی ہے کہ تم اپنے گھر پر لے کر آؤ گی تو اس کی تو پہلے بھی منگنی ٹوٹ گئی تھی. تو یہ طرز عمل فیملیز کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کو واقعتاً کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، آپ وہاں رشتہ نہ کریں، پہلے سے معلومات لے لیں، اور آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہاں رشتہ کرنا درست نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ رشتہ نہ کریں. اس کو بار بار ٹارچر کرنا، دیگر لوگوں کے سامنے ٹارچر کرنا، ان کے فیملی ممبرز کے سامنے ٹارچر کرنا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد تو بالخصوص میاں بیوی کو اس طرح کی آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے.
منگنی ٹوٹی، مفتی صاحب جب ٹوٹ گئی، ان کو پتا چل گیا کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے نا، اور یہ معلومات مل گئی کہیں سے، لیکن صرف یہ اس لیے ٹو میں پڑتے ہیں بالخصوص بیٹیوں والے کہ ہم اپنی بیٹی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے پچھلے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً غیر مناسب بات ہو، تو اب یہ تو کریں، یا پھر جب پتہ ہے کہ بھئی دل نہیں مان رہا تو پیچھے ہٹ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اچھا ہو غلط ہو، لیکن ہم تھوڑی سی تفتیش کر لیتے ہیں، تو کہاں تک جانا چاہیے؟ یہ تھوڑا
معلومات لینے میں تو حرج نہیں، یعنی منگنی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی،
ٹھیک ٹھیک،
دونوں ہی صورتوں میں، چاہے لڑکے کے بارے میں معلومات لی جائیں چاہے لڑکی کے بارے میں معلومات لی جائیں. اور ہمارے یہاں یہ بات رائج بھی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ جب والدین اپنی بچی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سامنے لڑکے کو دیکھیں گے نا کہ اس کی جو ہے وہ مالی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعد میں جو نان نفقہ ہے وہ پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اخلاقی کیفیات بھی دیکھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں زیادہ عمومی طور پر مالی کیفیات ہی دیکھی جاتی ہیں، اخلاقی کیفیات کو جو ہے وہ پہلے رکھنا چاہیے، ان کو اولاً دیکھنا چاہیے دین کے اعتبار سے. تو جب یہ تو ان کو کرنے کی اجازت ہے چاہے منگنی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی ہو، مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ان سے جا کے معلومات لینے کی بجائے اپنے طور پہ معلومات لے لی جائیں، اور اپنے طور پر معلومات بھی
بیٹی کے گھر والوں سے یہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے.
اپنے طور پر معلومات میں بھی کسی با اعتماد آدمی کو جو دیندار بھی ہو سمجھدار ہو خام خواہ کی باتیں ادھر سے ادھر لگانے والا نہ ہو اور ان معاملات میں اپنی فیملی کے افراد جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا یہ بات ہوئی ہوگی وہ بات ہوئی ہوگی اس طرح کی کا کوئی بھی تذکرہ نہ کریں. پھر آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد تو میاں بیوی کو قطعی طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی گفتگو کریں گے اگرچہ کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو
لیکن
پھر بھی کبھی شوہر کے ذہن میں
ٹھیک
کبھی بیوی کے ذہن میں شیطان پھر ایسی کوئی نہ کوئی بات ڈالتا ہے کہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ طرح سے عمل اختیار نہیں کرنا
ٹھیک ہے. تو مفتی عرفان صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ہو گیا نا کہ تفتیش کر رہے ہیں اہل خانہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کسی اجنبی سے بالخصوص کسی نئے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں واقعتاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب کسی سے اگر رائے مانگی جائے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے دکان پر یا آپ کے آفس میں یا آپ کے قریب یا آپ کے ماحول میں فرض ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, ہم بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں بچے کا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس میں ہمارا رد عمل ہونا چاہیے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے تو اس کو کس انداز سے گائیڈنس دینی چاہیے یا بس ٹھیک ہے اوپر اوپر سے اس کو کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا کسی کے بارے میں ویسے ہی کہہ دیں نہیں بہت بڑے برے لوگ ہیں, تو کہاں تک معلومات ہوں تو آگے رائے دینی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اور رائے مانگے تو رائے دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں ثاقب بھائی یہ رائے ایک مشورہ ہے
ٹھیک ہے
کہ ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ پوچھا جائے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ پوری زندگی کا ایک بندھن ہوتا ہے ایک تعلق ایک رشتہ ہے کہ پھر ساتھ رہیں گے اور بعد میں کئی افواہیں کئی باتیں جیسا کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر ہی رہے ہیں اور اس طرح پھوٹتی ہیں پھر نکلتی ہیں. تو اب یہ رائے کسی سے مانگی جائے یعنی مشورہ مانگا جائے اور نظر یہ آتا ہے کہ مجھے صحیح معلومات ہیں تو اس صورت کے اندر اگر تو وہ لوگ اچھے ہیں نیک ہیں اور صالح لوگ ہیں تو ان کی دینداری کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور مجھے پتا ہے میں ان کو جانتا ہوں میرے گھریلو تعلق ہیں یا نہیں ہیں اگرچہ لیکن میں دیکھتا ہوں ان کو یہ لوگ نمازی ہیں پھر میرے اہل خانہ کا آنا جانا ہے جو صورتحال بنتی ہو اس کے مطابق مشورہ دینا چاہیے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ اگر ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں تو برائی کی صورت کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ ان کی وہ مخصوص برائی نہ بیان کی جائے بلکہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا جملہ استعمال کر دیا جائے کہ جس سے سامنے والا یہ بات سمجھ جائے کہ ہمارے لیے یہ رشتہ بہتر نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہے ہوگا کہ وہ وہاں رشتہ کرنے سے بچ جائے گا اور کل خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ کر بھی لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس شخص کو پتا تھا لیکن باوجود اس کے اس نے ہمیں بہتر مشورہ نہیں دیا. اس کی مثال عام طور پر یہ ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ کسی دوست کی دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو اب اگر وہ چیز اچھی نہیں ہے یعنی اس کے دینے والی نہیں ہے لیکن دکان پر بک رہی ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہہ دیتے ہیں سامنے والے کو یعنی یہ آپ کے لینے والی نہیں ہے اگرچہ اس کی خامیاں بیان نہ کریں لیکن بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لینے والی نہیں ہے. اور اگر ان کے لینے والی ہو تو خود سے آگے بڑھ کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بتا دیں گے جب وہ آپ کے لینے والی ہوگی یا آپ کے قابل ہوگی تو آپ لے جائیے گا کر. تو اس طرح ان کی غیبت کرنے کی بجائے ان کے برے اوصاف کو مذموم اوصاف کو بیان کرنے کی بجائے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات کہہ دینی چاہیے کہ وہ راز بھی رہ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھپا رکھا ہے اور یہ ہے کہ سامنے والا ایک مشکل صورتحال میں پھنسنے سے بھی محفوظ ہو جائے. اور اگر اچھے اوصاف ہیں تو بیان کرنے چاہیے. مشورہ ایک امانت ہوتا ہے دینا چاہیے اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے.
اچھا مشورہ دے دیا اور کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ان کا گھر بار اچھا ہے لڑکا بھی بڑا اچھا ہے نماز پڑھتا ہے فلاں 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 سب کچھ کر دیا رائے دے دی لیکن بعد میں جا کر آپس میں خاندانوں کی نہیں بنی اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا اب وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا تو اب ایسی صورت میں مشورہ دینے والے کو برا بھلا کہنا یا سمجھنا اس کے بارے میں دل میں کوئی بات لانا یا کبھی کہہ دینا بھائی تم نے تو ہمیں پھنسا کر ہی رکھ دیا ہماری بیٹی کو پھنسا دیا یا جو بھی معاملات ہیں ये अंदाज कैसा है?
नहीं, ये तो खैर एक अच्छा अंदाज नहीं है, क्योंकि जो शख्स भलाई कर रहा है हम बाद में उसी को कोसने लग जाएं तो ये भलाई का अच्छा सिला नहीं है। आप ये तो देखिए, बंदे का अपना मुकद्दर है, उसकी किस्मत है कि आगे जाके क्या सूरत हाल सामने आती है, ये किसी को नहीं पता होता। अल्लाह की खुफिया तदबीर से कोई भी वाकिफ नहीं है, ना मैं वाकिफ हूँ ना कोई और वाकिफ है, किसी को वाकफियत नहीं, सिवा ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेकों को मुतले फरमा देता है, नेक लोगों को, सालिहीन को, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को और दीगर को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी अता से इल्म अता फरमाता है और वो बहुत सारी चीजों पर वाकिफ हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि हम सब अल्लाह की खुफिया तदबीर से वाकिफ नहीं है, किसके साथ क्या होने वाला है। अब निकाह तो बड़े जौक शौक करके लेकर आते हैं और मशवरे भी सब लोग ही दे रहे होते हैं, बसा औकात अपने ही रिश्तेदारों में कोई भतीजी भांजी को ब्याह लाए, कोई किसी भतीजे और भांजे के साथ रिश्ता कर देते हैं अपने बच्चों का, और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जब घर में आए और रहना शुरू किया और जहन नहीं मिले और दिल नहीं मिले, और फिर होता क्या है कि आपस फिर सेपरेशन हो जाती है, तलाक तक नौबत आ जाती है। तो ये अल्लाह की खुफिया तदबीर से किसी को भी वाकफियत नहीं, किसी ने मशवरा दिया है तो आप उसको नहीं कोसना चाहिए, बल्कि अपने हाल पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, रहम मांगना चाहिए और बेहतरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, वो अपने बंदों पर रहम फरमाता है।
ठीक है, निकाह के हवाले से इस्तिखारा भी करना चाहिए, जैसे मशवरे तो हमने ले लिए, जिससे भी लेना था तफ्तीश भी कर ली, सब कुछ कर लिया, समझ भी आ रहा है या डाउट है, तो क्या इस्तिखारा कर लेना चाहिए?
देखिए, बिल्कुल इस्तिखारा करने की अहादीस तैयबा में तालीम भी दी गई है, इस्तिखारा करना भी चाहिए, मगर इस्तिखारा करने के लिए इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि पहले से ये बात 100% तय हो कि जो बात इस्तिखारे में आएगी हमने उस पर अमल भी करना है।
अच्छा, जो आएगा फिर अमल भी
उस पर अमल भी करना है। जाहिर है इस्तिखारा करवाने का फायदा तो जब ही है कि आप इस्तिखारा करवाने जा रहे हैं, आपका ये 100% जहन हो कि आपने इस पर अमल भी करना है। बाज़ औक़ात होता यह है कि बिल्कुल आपस में दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लिया, 90% ये खुद मुतमईन हो गए कि हाँ हमने यहाँ पे निकाह करना है, लड़की वाले यूं मुतमईन हो गए कि हमारी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी,
ठीक है,
लड़के वाले भी यूं मुतमईन हो गए कि हाँ फैमिली अच्छी है, लड़की आकर हमें परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल इत्मीनान हो गया कारोबारी हवाले से, अखलाकी हवाले से, फैमिलीज के हवाले से, हर तरह से इत्मीनान हो गया, 90% दोनों फैमिलियों को इत्मीनान हो गया। अब इनका जब इत्मीनान हो गया तो अब पक्का इरादा कर लिया कि हमने शादी यहीं करनी है,
ठीक है,
और कोई दूसरी बात ही नहीं है, यानी अब कोई इनको हटाना भी चाहे, इनका रिश्ता तोड़वाना भी चाहे तो नहीं तोड़वा सकता। अब ये कहते हैं कि हमने इस्तिखारा करवाना है,
ठीक,
इस्तिखारा इस सूरत में भी करवाया जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है शरी तौर पे, मगर जब इस तरह की कैफियत हो जाती है तो अब यकीनन ये इस्तिखारा करवाएंगे, इस्तिखारे में अगर हाँ आ गया
तो
ये मजीद खुश हो जाएंगे, चलो इस्तिखारे में भी हाँ आ गई, और अगर इस्तिखारे में ना आ गई तो अब दोनों फैमिलीज में से बाज अफराद इस तरफ हट हो जाते हैं और बाज अफराद इस तरफ हो जाते हैं, बात कहते हैं भी ठीक है जो इस्तिखारे में आ गया अब इसी के ऊपर अमल होगा, अब रिश्ता नहीं करना, और बात कहते हैं कि नहीं रिश्ता तो बहुत अच्छा है, ये रिश्ता भी नहीं किया तो बच्ची की उम्र चली जाएगी, अच्छे रिश्ते मिलते नहीं है, तो ये तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। इस्तिखारा आपका इत्मीनान किसी भी जगह पर है, चाहे वो 30% है, 50% है या 90% है, आपका इत्मीनान जहां पर भी है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इत्मीनान तो 30% है मगर लड़के वालों की तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़के की एज ज्यादा हो गई या लड़की की एज ज्यादा हो गई, अब इन्होंने तय कर लिया कि भाई अब 10 रिश्ते आए थे खत्म हो गए, अब ये हमने करना ही करना है, तो जहां पर ये बात तय हो जाए कि अब हमने करना ही करना है तो अब इस सूरत में इस्तिखारा ना करवाएं, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े होंगे, परेशानी होगी, तो इस्तिखारा उसी वक्त करवाना है कि जब ये बात तय हो कि जो इस्तिखारे में आएगा हमने उसके ऊपर अमल करना है। नतीजा क्या होता है, जब ऐसी बात नहीं होती, इस्तिखारा करवा लिया आप, चाहे वो कारोबार के लिए हो, मकान या दुकान खरीदने के लिए हो या शादी के लिए हो, इस्तिखारा करवा लिया, अब ये दारुल इफ्ता में पूछने के लिए आते हैं کہ استخارہ کروا لیا، ہمارا تو ارادہ تھا کام کرنے کا، ہم نے تو دکان بھی دیکھ لی تھی، کون سی دکان ہم نے کرایہ پہ لینی ہے، مارکیٹ بھی بڑی اچھی ہے، وہاں کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اب ہم نے استخارہ کروایا، منع آ گیا، اب کیا کریں؟ اب عمل کریں استخارے پر یا عمل نہ کریں؟ اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا نکاح کرنے کا، اب استخارے میں تو منع آ گیا ہے، تو اس وجہ سے پھر بعد میں اس طرح کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہ کیا جائے. اچھا الحمدللہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے تحت جو استخارہ ہوتا ہے، جیسے استخارے کسی کا فون آتا ہے نکاح کے متعلق ہی، تو ان سے یہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ منگنی کر لی ہے آپ نے؟ تو سامنے والا کہتا ہے ہاں منگنی کر لی ہے.
اچھا
تو پھر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ نے منگنی کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے یہیں پہ شادی کرنی ہے، تو اب استخارہ کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی کے تحت تو یوں سوالات کر لیے جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر جو لوگ استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قطعی طور پر مسلمان کی بھلائی کے اعتبار سے کوئی بات نہیں سوچتے ہیں. یہ تو مسلمان کی بھلائی، یہ تو مسلمان کی بھلائی ہے نا، کہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ استخارہ کروانے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ منگنی کر چکے ہیں؟ اگر کیونکہ اگر منگنی کر چکے ہیں اب استخارے میں نہ آ گئی، لڑکے کا باپ یا لڑکے کی والدہ یا اسی طرح لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ایسا شخص جو پاور فل ہے، اس کا یہ ہوگا کہ بھائی استخارے میں منع آ گیا تو اب نہیں کرنا. اب وہی بات آ جائے گی جو ابتدان پہلے سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے فرمائی کہ اب منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، منع کرنے کی کیا وجہ ہے کہ استخارے میں آ گیا ہے، اب آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو بہت سارے استخارہ کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے.
بلکہ ایسی صورت میں کہ جب بات چیت ہو گئی، آپس میں دو تین بیٹھک بھی ہو گئی، کھا پی بھی لیا، اب استخارہ کر کے منع کریں گے نا، تو پھر دوسری طرف آئے گا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ کیوں ہم منع کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر
بالکل یہ پہلو بھی ہے، طریقہ کار بالکل یہی ہونا چاہیے،
معاملات ہونے چاہیے
کہ اول اچھی طرح سے معلومات لے لیں، اب جب اطمینان ہو جائے کچھ نہ کچھ، اب استخارہ کروا لیں.
ٹھیک ہے،
اب استخارہ کروانے کے بعد آگے کا عمل کریں. پھر اگر وہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے تو پہلے ہی استخارہ کروا لیا. استخارہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے استخارہ.
ٹھیک ہے،
استخارہ کروا لیں تو یہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہم نے آدھا سلسلہ اپنے ہی سوالات میں گزار دیا، انشاءاللہ بقیہ تمام وقت جو ہے آپ کی کالز کے ساتھ گزاریں گے. پہلی کال مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
میرا نام محمد فاروق ہے، میں ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ مر جائے، اگر اس کا چھوٹا بچہ بھی ہو، تو جو عورت کا مال جو بھی ہے، جہیز یا سونا چاندی، تو اس مال پر کس کا حق ہے؟
جو عورت انتقال کر جائے اور اس کے پاس مال موجود ہے، تو یہ اس کا ترکہ ہے، یہ اس وراثت ہے اور اس پر وراثت جاری ہوگی. یعنی یوں کہہ لیں کہ اب اس نے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا ہے، تو اس کے بیٹے کا جتنا حصہ شرعی طور پر قرآن نے مقرر کیا ہے، اتنا حصہ اس بیٹے کو ملے گا. اور اس کے علاوہ جو اس کے ورثہ ہیں، مثلا شوہر بھی ہے، تو شوہر کا جتنا حصہ بنتا ہے اولاد ہونے کی صورت کے اندر، وہ اس کو دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر اس عورت نے ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، تو ماں باپ کو بھی حصہ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹے کو دے دیا جائے گا اور باقی ورثہ محروم کر دیے جائیں گے، یا بقیہ کو تقسیم کر دیا جائے گا، یا صرف شوہر لے جائے گا اور جو باقی ورثہ ہے ان کو محروم کر دیا جائے گا. جو شریعت نے مقرر کیا ہے قرآن اور حدیث سے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا.
ضمن میں سوال کر رہا ہوں کالر کے سوال کے جواب کے ضمن میں، کہ آپ نے فرمایا کہ شوہر کو بھی ملے گا. اب مثال کے طور پر شادی ہوئی اور عورت کے پاس کچھ مال بھی آیا، دیور ہاتھ ملے اور بھی اس کے پاس پیسے تھے، کسی بھی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا، شوہر بھی دوسرے خاندان کا، ان کا خاندان بھی الگ تھا، کہ اب بھی شوہر کو دیا جائے گا، یا کوئی شادی کو عرصہ گزرا ہو، بچے ہو گئے ہوں، ایک پرانا تعلق ہو چکا ہو، اب شوہر کو ملے گا، یا اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے؟
اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی. جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد، اب یہ میاں بیوی ہیں، انہوں نے 10 دن گزارے ہیں یا 50 دن گزارے ہیں یا 50 سال گزارے ہیں، شوہر فوت ہو جائے گا، بیوی کا حصہ بنے گا، بیوی فوت ہو جائے گی تو شوہر کا حصہ بنے گا، اولاد میں سے کوئی چلا جائے گا تو ماں باپ کا حصہ بنے گا. تو اس طرح یہ حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ دینے ہی ہوں گے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال مفتی ماجد صاحب کے لیے.
دانش تاری زندل نگر حیدرآباد سے سوال عرض یہ کہ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے جو ہے مائی و مہندی کی رسم ہوتی ہے جس میں دولہے یا دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے, تو یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟
جی حضور, مائی و مہندی مختلف رسمیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے آج کل. تو
دیکھیں ہمارے یہاں جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں, اب رسم کو دیکھا جائے گا کہ شرعی حوالے سے اس پر کیا حکم جاری ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر تو اس رسم کے اوپر شرعی حوالے سے یہ حکم جاری ہو رہا ہے کہ وہ مباح ہے, جائز ہے, تو اس رسم کی شرعی طور پر اجازت ہوگی. اور اگر اس رسم پر یہ حکم جاری ہو رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, تو پھر اس رسم کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے مائیوں مہندی وغیرہ ہوتی ہے, ہمارے ہاں عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک تھی رسم لیکن اور چیزیں ایسی ایڈ ہوگی کہ اب وہ رسم بھی ناجائز ہوگی.
تو بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس رسم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, چاہے مائیوں کی رسم ہو چاہے مہندی کی رسم ہو, تو ان دونوں کی اس اعتبار سے اجازت نہیں دیتے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی شامل ہو گئی ہیں. جیسے مخلوط نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح جب مرد کو مہندی یا کوئی بھی چیز لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں غیر محرم عورتیں بھی لگا رہی ہوتی ہیں. تو اس طرز عمل کی وجہ سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب مہندی ہوتی ہے تو وہ عورتوں کا الگ اپنا ہی سسٹم ہو, جب مرد بھی اگرچہ کچھ دیر کے لیے دو چار دن کے لیے گھر پر بیٹھ جاتا ہے, وہاں اگر کوئی سسٹم ہے تو اس میں فقط مرد ہی ہوں, کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے, کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے, تو اس اعتبار سے پھر اگر یہ رسم کی جاتی ہے تو شرعی طور پر اجازت ہوگی.
اچھا آپ نے فرمایا کہ مرد کو مہندی لگائی جاتی ہے تو نامحرم عورتیں بیٹھ جاتی, اس لیے ناجائز ہے, تو کیا مرد کو مہندی لگانے کی اجازت ہے؟
وہ مہندی نہیں ہوتی, میں نے عرض کیا کہ جیسے عورت کو مہندی لگائی جاتی ہے اور مرد کو اس کے علاوہ کوئی اوپٹن یا اس طرح کی کوئی چیزیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں, اور جو مہندی لگائی جاتی ہے اس کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یعنی مرد مہندی لگائے, ہاتھوں پر مرد کا مہندی لگانا, پاؤں پر مرد کا مہندی لگانا, یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے, اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں.
بعض جگہ پتہ رکھ دیتے ہیں ہاتھ پر, اس پر مہندی ڈالتے ہیں, یا بعض جگہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ نوٹ رکھ دیتے ہیں 10 روپے کا 20 روپے کا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہندی رکھتے ہیں, رسم کرنی ہوتی ہے, تو کیا یہ یوں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟
ہاں یہ ظاہر ہے مہندی لگانا نہیں کہلائے گا.
ٹھیک ہے,
یہ اس کے ہاتھ پر مہندی رکھی جا رہی, کوئی چیز رکھ دی ہے تو اب اس نے مہندی رکھی ہوئی ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہوگا.
نوٹ رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں, نوٹ خراب ہو جائے
نوٹ خراب نہیں ہونا چاہیے, نوٹ رکھ دیں گے نوٹ خراب نہیں ہونا چاہیے, مال ضائع نہیں کرنا چاہیے, مال ضائع کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ثاقب بھائی آپ رسم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, بہت مختصر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں غرباء کی بچیوں کی شادی نہ ہونا, اس کی اگر بیسک کی طرف یا وجوہات کی طرف دیکھا جائے نا, تو اس کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی رسوم ہے. یہ جو ہمارے ہاں رسمیں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی رسم نکل آتی ہے, یہ جو رسمیں ہیں نا ان رسموں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی, کیونکہ ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے, مال کے ذریعے سے وہ رسمیں پوری کریں کہ جو لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہو تو یہی رسمیں ہونی چاہیے. اب پیسے نہیں ہیں, نہ بعض غریب ایسے ہیں جن کے بیٹوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ان رسموں نے لوگوں کے اذہان کو, ذہنوں کو خراب کر دیا, جس کی وجہ سے وہ ماں باپ یہ چیز پوری نہیں کر سکتے. جب وہ پوری نہیں کر پاتے تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے کھانے کے لیے نہیں ہے, وہ بچے کی شادی کیسے کریں گے. تو ہماری یہ بڑھتی ہوئی جو رسوم ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی, اور ان میں حد بندی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. جو شریعت کہتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اور شریعت کے مطابق چل کر ہی بچوں کے نکاح کرنے چاہیے, تاکہ یہ ناجائز رسوم جب بیچ میں سے نکل جائے گی تو بچوں کی ان شادیوں میں اور نکاح کے اندر انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی, اور جب برکت ہوگی اللہ کی طرف سے خاص طور پر رحمت ہوگی تو آگے گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور ایک سلسلہ کا اچھا چلے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں مفتی ماجد صاحب کے لیے.
جی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ شادی میں سسرال کی طرف سے دلہن کو جو گولڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، جو سامان دیا جاتا ہے، وہ عورت کی ملکیت رہتی ہے یا سسرال والوں ہی کی؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. دیکھیے، اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو عورت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، میکے والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے ملا ہوتا ہے یا والدین کے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے ملا ہوتا ہے، وہ تو عورت کی اپنی ملکیت ہی ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ جو سسرال کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ عورت کی ملکیت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. دیکھیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جیسے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، استعمال کے لیے برتن ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو دے دیے ہیں تو اس کے استعمال کے لیے ہی دیے ہوتے ہیں، یعنی اس کو مالک کر دیا جاتا ہے عام طور پر. خاص طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گولڈ کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ گولڈ عورت کی ملکیت ہوا یا نہیں ہوا. جو سسرال کی طرف سے دیا گیا، شوہر کی طرف سے دیا گیا، اس کے والدین کی طرف سے دیا گیا یا اس کی فیملی کے دیگر افراد کی طرف سے دیا گیا،
ٹھیک ہے،
تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر تو جو چیز دی ہے، چاہے شوہر نے دی ہے یا دوسرے جو دیگر افراد ہیں انہوں نے دی ہے، اگر تو صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو یہ عورت کی ملکیت ہے،
ٹھیک ہے.
اور اگر صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دی ہے کہ یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ صرف آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، ملکیت ہماری ہے، ہمارے جب ہمارے گھر میں مزید شادی ہوگی یا کہیں بھی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں استعمال کر لیں گے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے انہیں کی ملکیت رہے گی، عورت کی ملکیت نہیں ہوگی. تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے، یعنی نہ یہ بیان کی بات بیان کی نہ دوسری بات بیان کی، ویسے ہی شوہر نے کچھ شوہر کی طرف سے دے دیا گیا یا اس کے والدین کی طرف سے کچھ دے دیا گیا. تو اب ایسی صورت میں شوہر کے خاندان کا عرف دیکھا جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں عام طور پر جب اپنی بہو کو کچھ اس طرح چیز دی جاتی ہے، گولڈ وغیرہ کی، تو بطور گفٹ دی جاتی ہے یا فقط استعمال کے لیے دی جاتی
رواج
ہے؟
کیا ان کے
ہاں ان کے ہاں رواج کیا ہے؟ تو جو رواج ہوگا وہی حکم ہوگا. یعنی رواج یہ ہے کہ دے دی جاتی ہے اور پھر واپس نہیں لی جاتی، یعنی کہ تحفے کے طور پر دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ عورت کی ملکیت ہے. اور اگر رواج یہ ہے کہ واپس لے لی جاتی ہے تو پھر وہ عورت کی ملکیت نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ شاید سنا ہے کہ جہیز کم ملا، غریب تھے یا نہیں دیا بھی والدین نے، خاندان سے باہر شادی ہوئی ہے، زیادہ نہیں دیا، تانے دینا اور اسی پر کوسنے دینا اور ٹارچر کرنا اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہہ دینا، جملہ کس دینا کہ کچھ بھی نہیں لائی، یہ صحیح ہے؟ کیونکہ کیا اس پر کوئی لازم تو نہیں تھا؟
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پرابلم آتی ہے وہ بالخصوص معاشرے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، ایک ایسا رسم و رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے معاشرہ، کہ اب والدین اگر نہیں دیتے تو والدین کے دل میں، ایک تو والدین کے دل میں دو طرح کا کھٹکا ہوتا ہے. ایک کھٹکا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، تو اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر اس کی پرواہ کر کے اپنے قرض اٹھاتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی ذاتی غلطی ہے. دوسرا جو کھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان کیا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے
نہ دیا
یا اگر ہم نے کم دیا، یا لڑکے والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس سے کم دیا، یا لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے مگر حالات و واقعات سے کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے، اب والدین بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اور یہی اسی بنا پر جو بچیوں کی شادیاں ہیں وہ رکی رہتی ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے، کیونکہ والدین اگرچہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ کسی سے کوئی بات ایسی پہنچتی ہے کہ لڑکے والے یہ بات کر رہے تھے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں پہنچتی، اس کے باوجود والدین کو کھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کم دیا تو ہماری بچی کو پریشانی ہوگی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کی والدہ، لڑکے کے والد اور خود لڑکا، ان کی طرف سے ایک بہت اچھے انداز کے اندر یہ سامنے والوں سے ملاقات کریں، یعنی لڑکی کے والدین سے، اور بہت اچھے ماحول میں اچھے انداز سے ان کو یہ بات باور کروا دیں کہ آپ بے شک نہ دیں یا جتنا آپ دینا چاہتے ہیں دیں، انشاءاللہ عزوجل ہماری طرف سے اس جہیز کی بنا پر کوئی بات نہیں ہوگی،
جبکہ دل میں بھی ایسا ہی
ہو. یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ بھلائی کرنے کی بات ہے، کہ جب بھلائی کرنے کا ارادہ ہے
رسمن تو یہ جملے ہم سنتے ہیں.
میں اس حوالے سے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعتاً بھلائی کرنے کا ارادہ ہے، اگر ان کا بھلائی کا ارادہ ہے اور یہ رسمن کچھ جملے بول دیتے ہیں، وہ رسمن بولے ہوئے جملے جو لڑکی کے والدین ہیں ان کے لیے کفایت نہیں کرتے، یا رسمن بھی انہوں نے جملے نہیں بولے، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کوئی کسی طرح کی بات نہیں کی، پھر بھی والدین اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کم دیا یا نہ دیا تو کچھ آگے سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی، لڑکی کو پریشانی ہوگی. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالخصوص لڑکے کے والدین اور خود لڑکا، یہ ایک اچھے ماحول کے اندر لڑکی کے والدین کو اس بات کا یقین دلا دیں اچھے انداز سے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. جب ان کی طرف سے ایسی بات ہوگی، بھلائی کی بات ان کی طرف سے ہوگی، یہ ان کو یقین دلا دیں گے اچھی طرح سے کہ کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، اب والدین کو تھوڑا اطمینان ہوگا. دیکھیں دیتے تو سب ہیں،
ٹھیک ہے،
کوئی جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں. جس کے پاس رقم ہوتی ہے وہ فوراً انتظام کرتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ اپنی بچیوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جمع نہیں کرتے، بیٹی کی محبت ہوتی ہے، اس کو رخصت کرنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. مگر جب اس طرح کی گفتگو ہو جائے گی اور یقین دلا دیا جائے گا واقعتاً، تو اب اگر انہوں نے اب شادی کے اوپر 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا تھا تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور زیادہ کر لیں، 1,50,000 روپیہ خرچ کر لیں، مگر وہ 5,00,000 تک نہیں جائیں گے. مگر اگر اس طرح کی گفتگو نہ ہوئی یا ڈیمانڈ ہو جاتی، پھر تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی نہ چاہیے، اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے. تو جب یقین دلا دیں گے تو پھر اس بات کی امید ہے کہ لڑکی کے والدین جو ہے جتنا ان کے پاس ہوگا وہ اتنے میں ہی لڑکی کو رخصت کریں گے،
قرض وغیرہ کے معاملات سے بچیں گے اور بڑی آسانی سے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جہیز کم لائی یا لائی تو ٹھیک ہے لیکن ان کی توقع سے کم لائی، تو اب کوسنا، اس کو تانے دینا، برا بلا کہنا، یہ اس کے بھی کچھ
دیکھیے، یہ بھی شرعی طور پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لڑکی جو کچھ بھی لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت ہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
آج تک بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے جہیز زیادہ ہونا چاہیے، صرف اس بات کے کہ لوگوں میں یہ بیان کیا جائے، لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ہماری بہو اتنا جہیز لے کر آئی ہے. اچھا، لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چلے گی بھی کہ فلاں کی بہو اتنا جہیز لے کر آئی ہے، تو اس میں کون سی کارکردگی ہے کہ بھائی وہ آپ کے بیٹے کا تو نہیں ہے، وہ آپ کا تو نہیں ہے. اگر وہ اتنا جہیز لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد نے اس کو 1,00,000 روپے کا سونا ڈال دیا، تو اس کو تو اس کے والد نے 1,00,000 کا سونا ڈالا تو آپ کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب اتنا زیادہ تفاوت ہو جائے گا، یعنی لڑکا جو ہے وہ اس کی 20,000 روپے کی جاب ہے اور جب شادی ہوئی تو لڑکی 1,00,000 روپے کا سونا لے کر آ گئی، تو اب جب اس طرح کا ڈفرنس ہوگا، اس طرح کی کیفیت ہوگی، تو وہ تو سونا لے کر آئیے، اس کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی.
ایک بھائی کی شادی ہوئی تو بغیر مانگے بہت کچھ آ گیا، اب دوسرے کی اس سے کم میں پھر راضی کوئی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ہی آنا چاہیے تاکہ وہ تقابل صحیح ہو سکے، گھر کے اندر ماحول صحیح رہے، تو یہ بھی ایک چیز پیش نظر رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد
دیکھیں، یہ چیز بھی وہی ہے نا کہ معاشرے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے چلنے والی بات ہے نا. اپنا گھر ہے، اپنی بہو ہے، بیٹا ہے، سامنے والوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اب آپس میں جو تعلقات بہتر رکھنا ان کو چاہیے، وہ جو یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں وہ فقط اسی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسے ایڈجسٹ ہوگا. جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک بیٹے کی شادی ہوئی تو زیادہ جہیز آیا، دوسرے کی شادی ہوئی تو کم جہیز آیا. اب اس بات کو لے والدہ ہی بعض اوقات اس بات کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات اس بات کو لے کر والد بیٹھ جاتا ہے، اور عمومی طور پر یہ باتیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، تو باہر سے باتیں آتی ہیں، ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ باتیں ہمارے کانوں میں آ گئی، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہی حال لڑکی والوں کو ہوتا ہے کہ لڑکی والوں نے جب نکاح کیا تو مہر کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بیٹی کا نکاح کیا تھا،
لڑکے کا بھی جہیز ہوتا ہی ہے، بری ہے، زیور ہے، سب کچھ
چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ سارے کے سارے ایک اعتبار سے وہ رسم و رواج کی صورتیں ہی ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں اور انہی رسم و رواج کی وجہ سے بعض اوقات شادیاں ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں یا ابتدا میں شادیاں ہوتے ہی نہیں ہیں. لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو یہ رسم و رواج ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو نہیں, ہم نے تو نہیں کرنے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنے تو ہم شادی نہیں کریں گے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو لڑکی اگر جہیز نہیں لے کر آئی, وہ کم لے کر آئی ہے, تو ظاہر ہے اس پر کوئی جہیز لے کے آنا فرض واجب نہیں تھا. جو سنت نکاح ہے وہ تو بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی سامان کے بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, لڑکی کو اذیت نہیں دینی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور سنت نکاح کا لفظ استعمال فرمایا, سنت نکاح نامی رسالہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا موجود ہے, بہت ہی پیارا. نکاح کے حوالے سے جو لڑکا لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں, یا جن کے بچہ بچی کا نکاح ہے, بیٹا بیٹی کا نکاح ہے, جن کے عزیزوں کا نکاح ہے, یا ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس رسالے کو ضرور بھی ضرور پڑھے. انشاءاللہ زوجر ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ انشاءاللہ آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
سوال یہ کہنا تھا کہ جو شادی کے موقع پر نا جو علاقہ ہے, بندہ علاقے میں کھانا تقسیم کرے, لیکن اس میں نیت یہی ہو کہ میں غریبوں میں یا رشتے داروں میں کھانا تقسیم کر رہا ہوں, اور پھر بندہ ولیمہ کرے اور برادری کو بلائے, تو کیا یہ جائز ہے یا اس کا گناہ ہے؟
جی
شادی کے موقع پر غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا یہ بھی جائز ہے, اور ولیمہ میں رشتے داروں کو بلانا اور سنت ولیمہ ادا کرنا یہ بھی جائز ہے, اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں. خوشی کے موقع پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف رشتے داروں کو شریک کرتے ہیں. اب ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے, یعنی مال و ثروت والا ہے, اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, تو اب اس صورت کے اندر وہ اپنے رشتے داروں کو ٹھیک ہے کھلا رہا ہے, ان سب کو بلا رہا ہے, دوست احباب کو بھی بلا رہے ہیں, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے تو غرباء کو بھی بلانے میں حرج نہیں ہے. بلکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی غریب اگر آ جائے, اس کے میلے کو چلے کپڑے ہیں, پاس بیٹھا ہے, تو بعض خاندان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے قریب نہ آئے, وہاں پنڈال کے قریب نہ آئے. تو ٹھیک ہے اس کو آپ نے نہیں دینا, لیکن کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کے ساتھ تو پیش آ ہی سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاموشی بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے. خاموش رہے, وہ کھڑا ہے کھڑا رہے گا, چلا جائے گا. اگر نہیں دینا تو نہ دیں, لیکن اگر دیں گے تو یہ بھلائی ہے, یہ احسان ہے, اور جہاں دینا بنتا ہے وہاں تو انسان کو دینا چاہیے. غربا کو تقسیم کریں, اہل محلہ کو تقسیم کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اور اسی طرح رشتے داروں کو بھی کھلائیں. یہ سارے کام جائز کام ہے, بس یہ دیکھ لیں کہ ایک نقطے پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. رشتے داروں کو کھلایا اللہ کی رضا کے لیے, اور غربا کو دیا اللہ کی رضا کے لیے, اسی طرح اہل محلہ میں تقسیم کیا اللہ کی رضا کے لیے. دکھلاوا نہ ہو, کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ویسے ان کے پاس اگر کسی کا ذہن بنا دیں کہ بھائی فلاں غریب آدمی اس کو دے دیں, تو وہ دینے کا نام نہیں لیں گے, صرف کام وہ کریں گے جس کے اندر دکھاوا ہوتا ہے, جس میں لوگ کہیں جناب فلاں صاحب نے بہت کام کیا ہے, بڑے غریبوں کی مدد کی ہے اور بڑی بچیوں کی شادیاں کرا دی ہیں. جس میں صرف سٹیٹس ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, وہ کام کریں گے. ویسے ذہن بنا دیں کہ فلاں مدرسے کو دے دیں, فلاں جگہ پر دے دیں, جہاں پر نمود و نمائش نہیں ہے وہاں دینے میں ہاتھ کھینچ لیں گے اور نہیں آگے بڑھیں گے. بس ایک نقطے پہ نظر ہونی چاہیے, میں کوئی بھی کام کروں اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے.
بے شک. اور اپنی شادیوں میں, اپنی تقاریب میں بالخصوص علماء کو, صلحاء کو بالخصوص دعوت دی جائے, اور ان کے قرب کی نیت کی جائے, اچھی اچھی نیتیں کی جائیں. رشتہ داروں کو بلائیں تو اس کے اندر صلہ رحمی کی بھی نیت کر لی جائے, غریب اسلامی بھائیوں کو بلائیں تو ان کے اندر بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ان سب کو شامل کیا جائے. بالخصوص جو ہے ولیمہ جو ایک ایسی دعوت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت خوش ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے اس طرح کے تمام افرادوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بلانا چاہیے. علماء کا بھی حصہ آپ کی دعوتوں کے اندر ہونا چاہیے, غریب اسلامی بھائی بھی ہونے چاہیے, نیک لوگ بھی آپ کی شادیوں کا حصہ ہوں, اور آپ کے بالخصوص جو عزیز و اقربا ہیں, جو رشتے دار ہیں, جو آپ سے ناراض ہیں, ان کو راضی کر کے لازمی اپنی اس دعوت کے اندر شریک کریں تو انشاءاللہ نیتیں بھی اچھی ہوں گی اور ارادے بھی اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا جو سیکھا اس کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی.